بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، ان کو مختلف ارشادات کے ذریعے سے تفصیل سے بتایا ہے. قرآن میں اللہ تبارک نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس اخوت والے رشتے اور بھائی چارگی کی وجہ سے ہر مومن کا دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، اور ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک حدیث وہ بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، اب اس اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا کیا ہے، وہ بتلا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس کی حق تلفی نہیں کرے گا. گویا پہلا حق اس کا یہ ہے کہ خود اس کے ساتھ ظلم کا سلوک نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا. ولا یخذلہ، خود تو ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر رہا ہو اور یہ دیکھ رہا ہے، اور اس دوسرے آدمی کو اس مسلمان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے وہ روک سکتا ہے، اس مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، تو اسلام نے فرض اور ضروری قرار دیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو بے یار و مددگار مت چھوڑو. لا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، موقع آنے پر اس کی مدد کرنا ضروری ہے. ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں سمجھے گا. یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے. آج کل یہ بیماری بہت ہو گئی، ایک مومن کسی کو حقیر سمجھنا مختلف اسباب کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی ہے، کوئی ایک بندہ ایسا ہے اللہ کا جو غریب ہے، فقیر ہے، اور جو ہے اس کے پاس مال و دولت اتنی نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے. آپ اس مال و دولت کی وجہ سے اپنے اس مسلمان بھائی کو حقیر سمجھیں، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینداری کی نعمت عطا فرمائی. آپ صاحب تقویٰ ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. اللہ نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے. ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جو گناہوں کا شکار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، ہے صاحب ایمان. شریعت اس گناہوں کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنے کی اجازت دیتی نہیں. جیسے ایک مالدار کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی فقیر کو حقیر سمجھے، اسی طرح کسی دیندار کو اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس بے دین کو حقیر سمجھے. اس کی بے دینی، اس کے گناہ کو تو برا سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی ذات سے نفرت کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. جیسے بیمار کو بیماری ہو، کسی کو کینسر ہو جائے، تو کینسر کی جو بیماری ہے اس سے تو ہم نفرت کریں گے، برا کریں گے، لیکن بیمار سے نفرت نہیں کریں گے. یہی حال گنہگار کا بھی ہے. گنہگار کے گناہ سے نفرت کرنا چاہیے، لیکن گنہگار کی ذات سے نفرت کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر اس سے نفرت کریں گے تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور نبی کریم، میں دونوں کی مثالیں پیش کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، یہ روایت بخاری شریف کی ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف فرماتے، ایک آدمی وہاں سے گزرا، بڑا آدمی، سماج میں، سوسائٹی میں اونچا سمجھا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گزر جانے کے بعد جو صحابہ آپ کے پاس موجود تھے ان سے پوچھا، ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بڑا آدمی تھا، لوگ جواب میں لوگوں نے عرض کیا، حری ان شفا ان یشفا، ان خطب ان کہا، وَإِن شَفَا أَن يُشَفَّا، وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَا. اے اللہ کے رسول، یہ آدمی ایسا ہے، اس لائق ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیج دے تو وہ لوگ اس کے پیغام نکاح کو رد کر سکتے نہیں ہیں، اپنا اس لڑکی کا نکاح کرا دیں گے، اس سے نہ نہیں کہہ سکتے. وَإِن شَفَا أَن يُشَفَّا، اور ایسا ہے کہ اگر کسی کی سفارش کر دے تو لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑے گی، سفارش قبول کرنی پڑے گی. وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، اور اگر کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالے تو لوگ جان سے سنیں گے. جی حضور، فرمائیے، کیا فرماتے ہیں؟ ہو گئی بات. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مسلمان، وہ بھی مسلمان تھا، یہ من فقراء المسلمین، روایت کے اندر الفاظ ہیں، غریب آدمی وہاں سے گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے پوچھا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں صحابہ نے عرض کیا، حریون ان خطب اللہ یون کہا، کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو کوئی اپنی چھوکری اس کو نہیں دیں گے، لڑکی سے آپ نکاح نہیں کرائیں گے اپنی. وَإِن شفا اللہ یشفا، اگر کسی کی سفارش یہ کرے گا کوئی اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا. وَإِن قَالَ اللہ یستما، اگر کہیں کوئی بات کہے گا تو کوئی اس کی بات کی طرف کان بھی دھرے گا نہیں. جب یہ جو ہم سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ان جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے بہتر ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ایسا مبالغہ میری نظر سے نہیں گزرا, دونوں مسلمان تھے. گویا یہ فقیر ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے تھے. کسی کو حقیر سمجھنا بہت خطرناک ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں, اور طواف کرتے کرتے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ما اطیبو کے و ما اطیبا ری ہو کے, اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو, و ما اعظمو کے و ما اعظم حرمتو کے, اور اے کعبہ تو کیسا عظمت والا ہے اور کیسی عظمت والی ہے تیری عزت اور تیرا مقام اور مرتبہ. والذی نفسی بیدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمتی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, ایک مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک تیری عزت اور حرمت سے زیادہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا. ایک مرتبہ یہ بھی بخاری ہی کے اندر واقعہ موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ اور لقب تھا ان کا حمار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے, بعضوں کی عادت ہوتی ہے, کہیں کوئی قافلہ آ گیا, کوئی گھی دودھ میں یہ کر رہا ہے, تو بس ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا شہد لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میری طرف سے ہدیہ ہے. اب وہ اس سے ادھار لیا تھا, وہ جب پیسے لینے کے لیے آیا تو اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی, اللہ کے رسول اس کی قیمت ادا کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے ہدیہ میں نہیں دیا تھا, کہ اللہ کے رسول وہ شہد لے کے آیا تھا, میرا جی چاہتا تھا کہ آپ اس شہد کو نوش فرمائیں, میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, سودا کیا میں نے اور آپ کی خدمت میں ہدیے میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور کہا اس کی قیمت ادا کر دو. یہ اس طرح کا ہوبا کرتا تھا. شراب کی حرام ہونے کے بعد وہ عام طور پر تو صحابہ, ویسے اس زمانے میں شراب کا عام رواج تھا, جب تک حرام نہیں ہوئی تھی تقریباً کچھ افراد کو چھوڑ کر سبھی اس کو پیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو یہ ان حضرات کی عظمت کی بات تھی کہ پھر کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن بعض کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں, پڑی ہوئی عادت جلدی جاتی نہیں. شراب کے حرام ہونے کے بعد ایک مرتبہ شراب پینے کے جرم میں پکڑ کر کے لائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا جاری فرمائی کہ ان کو مارو, کسی نے جوتے سے کسی نے کس سے, وہ سزا جو جاری کرنی تھی گھوڑوں کی اس کی جگہ وہ دوسرا سمجھ. پھر دوسری مرتبہ اس طرح ہوا, پھر تیسری مرتبہ جب لائے گئے اور اس طرح حضور نے پھر ان پر جاری کرائی حد سزا, تو ایک مجلس میں سے ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی, اے اللہ اس پر لعنت بھیج, کتنی مرتبہ اس آدمی کو شراب کے جرم میں پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے, فرمایا لا تلعنو ہو واللہ ما علم تو انہو لیحب اللہ ورسولہ, لعنت مت بھیجو اس پر, اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ گویا دل کا حال کس کا کیا ہے ہمیں ہم جانتے نہیں ہیں, اندر کی کیفیت. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا بھی مقام جو ہے نا اس کے تقوی کی وجہ سے ہے, وہ کتنا اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کے مطابق اس کا مقام اونچا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاكم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کیا تمہارے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ خاندان کوئی بڑائی جتلانے کے لیے نہیں ہے، کسی کا کسی خاندان سے تعلق ہو محض اس خاندان کے تعلق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے میں بڑا ہوں اور فلانا چھوٹا ہے، نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتلا دیا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ تقویٰ، تقویٰ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو یہاں یہ حدیث جو حضور فرماتے ہیں ولا یحقرہ، کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھے، التقویٰ ہا ہونا، حضور یہ حقیر نہ سمجھے یہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تین مرتبہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی کسی کی عزت کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اتنا زیادہ عزت والا ہے اللہ کے یہاں، اور وہ دل میں ہے۔ کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے کوئی جانتا نہیں سوائے اللہ کے۔ آج تک کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں بنا جس کے ذریعے سے ہم کسی کے تقوی کو ناپ سکیں اور کہہ سکیں کہ اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے، گویا ہمارے پاس تو اس کے جاننے کا کوئی یہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ ہی کے یہاں اس کا کیا مقام ہے ہم کہہ سکتے نہیں۔ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کو، اللہ کے کسی بندے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک سے بھی اچھا اور بہتر سمجھا تو اس نے اپنی حماقت اور بیوقوفی سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو اس طرح بہتر سمجھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو گیا اور وہاں سے روانگی کا وقت آیا، تو لوگ حج میں گئے ہیں جانتے ہیں کہ عرفات کے اندر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب وہاں پڑھتے نہیں ہیں، اس غروب ہونے کے بعد وہاں سے چلتے ہیں مزدلفہ جانے کے لیے۔ سورج غروب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر تیار ہیں، اب اگر ایسا معلوم ہوتا تھا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی سواری پر تیار ہیں چلنے کے لیے لیکن سواری کو چلا نہیں رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یمن کے شاہی گھرانے کے کچھ لوگ کھڑے تھے بیٹھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں لیکن جا نہیں رہے ہیں، کسی کی وجہ سے رکے ہیں۔ دراصل اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رکھا تھا۔ یہ حضرت اسامہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، اور ان کی ماں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیاہ فام تھی، ان کا اثر بیٹے میں آیا تھا، وہ بھی کیا تھے؟ سانولے رنگ کے تھے، پستہ قد تھے، ناک چپٹی جیسا حبشیوں کا سر ہوتا ہے اس طرح۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں چل نہیں رہے ہیں، اتنے میں حضرت اسامہ آئے، وہ یمن والے جو بڑی بڑی شخصیتیں تھیں وہ حضرت اسامہ کو پہچانتی نہیں تھی، وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ان کو بٹھایا اور چلے۔ یہ منظر جب دیکھا ان یمن والوں نے تو آپس میں کہنے لگے اچھا اس کی وجہ سے ہم کو روکا گیا تھا، یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، گویا ان کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا۔ حضرت عروہ ابن زبیر بہت بڑے تابعی ہیں، مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے اونچا، بہت اونچا مقام۔ وہ جملہ فرماتے ہیں ولذا کفر اہل الیمن من اجل ذا، انہوں نے یہ جملہ فرمایا، تو اس واقعے کو علامہ محمد ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد جو سیر و مغازی کی مشہور کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے. تو محمد ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یزید ابن ہارون سے, تو بہت بڑے محدث ہیں, ان سے حضرت عروہ ابن زبیر کے اس جملے کا مطلب پوچھا کہ کیا مطلب تھا. تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا جو فتنہ پھیلا, جس میں بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کر کفر میں داخل ہو گئے, تو یہ یمن کے لوگ جو اسلام چھوڑ کر کفر میں داخل ہوئے تھے, اس کی وجہ ان کا یہ جملہ تھا. اس لیے بھائی کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی, اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے دو رکعت پڑھنے کی, اللہ کا شکر تو ادا کریں, لیکن ان دو رکعت کی وجہ سے کسی بھی اللہ کے بندے کو حقیر نہ سمجھیں. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. کیسی تاکید باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی نیک بن سکتا. مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ, نفی کے ماتحت نکیرہ آیا ہے, علماء سب مطلب سمجھتے, کبھی کوئی نیک نہیں بن سکتا تھا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے بھائی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی توفیق دی ہے اس کا شکر ادا کرو, لیکن اس کی وجہ سے کسی بھی اللہ کے بندے کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے. یہ تحقیر کا مرض جو ہے نا, جس طرح مال والوں میں ہوتا ہے نا, دین والوں میں بھی ہو, بلکہ دین والے دو قدم آگے ہیں. ہاں بالکل میں غلط نہیں کہوں گا, مالدار جس طرح فقیر غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں, دیندار بے دینوں کو اس سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں. اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے, آدمی کے لیے بڑی آزمائش کا سبب بنتی ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں بلا یحقرہو, اس کو حقیر نہ سمجھے. التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ تو یہاں ہے, تمہیں وہاں کیا معلوم اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, ایک مسلمان ایک آدمی کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے, حقیر سمجھے. گویا اس کا اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ خود اس کے برا ہونے کی علامت ہے. حضور فرماتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے, بہت سے لوگ عام طور پر دیندار قسم کے لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اس کی بنیادی وجہ عام طور پر یہی ہوا کرتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, تنہائیوں میں اس کے سامنے رو دو, اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی, ورنہ میں تو اس لائق نہیں. اور ہر آدمی اپنے اندر کے حال سے اچھی طرح واقف ہے. کسی کے دو جملے تعریف کی اگر سن لیں تو اس کی وجہ سے خوش ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. ایک آدمی کا گھوڑا تھا, بڑا سرکش, قابو میں نہیں آتا تھا. تو وہ جو ہے اس نے سوچا کہ اب اس سے میں تنگ آ گیا ہوں, بیچنے کے لیے لے گیا وہاں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں دلال لوگ ہوتے ہیں ایجنٹ, اس کو کہا بھائی یہ گھوڑا بیچنا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ دلال لے کے نکلا, لوگ خریدار تھے ان کے پاس جا کے گھوڑے کی تعریف کرنا شروع کی, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اس نے جو تعریف کی تو وہ مالک کہتا بس مجھے نہیں بیچنا ہے. وہ دلال کہتا اللہ کے بندے یہ کیسا ہے وہ تو تو جانتا ہے, یہ تو میرے خریداروں کے سامنے اس کی تعریف کی ہے. حال ایسا ہی ہے, ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں, اندر کا حال میرا کیا ہے میں خوب جانتا ہوں. کوئی دو جملے مجھے تعریف کے کر دے اور اس پر میں خوش ہو جاؤں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگوں, تو اس سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہی جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے، اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.